حکمران، دنیا کا حکمران، عظمت صحابہ کا پاسبان،
مستقبل کا صدر پاکستان،
نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے. آپ اگر تھک گئے ہیں تو دعا کرتے ہیں.
عبدالحکیم کے خدا بخش اور عبدالغفار شہید، ان تین شہداء کی یاد میں یہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، جن کو 1987 میں جب ہماری جماعت کے قائد مولانا حق نواز چندی کو لیا کے ڈی سی نے گرفتار کیا ان کو رہا کرانے کے لیے جو جلوس فیصل آباد سے چلا تھا. جب وہ جلوس لیا میں داخل ہوا تو پولیس کی فائرنگ سے چوبارہ کے مقام پر واپسی پر یہ تینوں بزرگ شہید ہو گئے جن کی لاشیں آج بھی لیا کے قبرستان میں دفن ہیں. لیکن ان کی یاد کا چراغ جلتا رہے گا, ان کی وفاؤں کے دیے روشن رہیں گے, ان کے خون کی مہمیز سے جذبوں اور امنگوں کو جوانی ملتی رہے گی, ان کی شہادت سے اندھیروں میں چراغ جلتے رہیں گے, ان کے خون کی مہکار سے جنگوی شہید مشن میں تازگی پیدا ہوتی رہے گی. میں کبیر والا ضلع خانیوال کے تمام سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو اس عظیم الشان تاریخی کانفرنس پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہزاروں کے اس اجتماع کا انعقاد کیا. وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور 3 بجے سے زیادہ کا وقت ہو رہا ہے, آپ بھی ساری رات تھکے ہوئے ہیں, اگر آپ زیادہ تھک گئے ہوں تو ہم ان شہداء کے لیے صرف دعا کر کے بات ختم کریں گے, اور اگر آپ کا جذبہ جوان ہے اور اگر آپ کی بیداری میں شباب ہے اور اگر آپ استراحت نہیں فرما رہے تو پھر میں ایسے شہید کا تذکرہ کروں جس کی لاش اسی ذلحج کے مہینے میں بے گور و کفن مدینہ کی گلیوں میں پڑی رہی. ابھی چند دن گزرے ہیں, 18 ذی الحج گزر گیا, مولوی بھی نہیں رویا, پیر بھی نہیں رویا, ریڈیو ٹیلی ویژن بھی نہیں رویا. کعب ابن مالک نے کہا تھا کہ اے کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے, اس عثمان پہ کیوں نہیں روتا جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا, جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا, جس کی شہادت سے زمین و آسمان روئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس دن مدینے میں عثمان غنی ذبح کیے گئے اس دن اگر آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا, اس دن زمین اپنا راستہ بدل دیتی تو حق ہوتا, اس دن سمندر ابل پڑتے تو حق ہوتا, اس دن پہاڑوں کا خروش حرکت میں آتا تو حق ہوتا, اس دن کائنات ساری زیر و زبر ہو جاتی تو حق ہوتا. میرے بھائیوں, یہ شہدائے لیا کانفرنس ہمیں شہادت کا سبق دیتی, محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضرت حسین کی شہادت کے بغیر کوئی مقرر گفتگو نہیں کرتا, حضرت حسین کی شہادت برحق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن یکم محرم کو فاروق اعظم بھی تو شہید ہوئے, لیکن ذلحج کا مہینہ گزر گیا, کتنے جلسے ہوئے, کتنی کانفرنسیں ہوئی, کتنے جلوس نکلے, کتنی آنکھوں سے آنسو بہے, کتنے دل روئے, 14 صدیاں بیت گئیں اور بھی لوگ شہید ہوئے دنیا میں، لیکن جو بھی آدمی مارا گیا، کوئی جنگ میں مارا گیا، کوئی پہل کرتا ہوا مارا گیا، کوئی میدان میں کھڑا مارا گیا، کوئی حملہ آور ہو کر مارا گیا، کوئی کاردار میں اتر کر مارا گیا، کوئی شمشیر زنی کرتا ہوا مارا گیا، کوئی اولو العزمی کی دہلیز پر کھڑا مارا گیا، کوئی دشمن کے مقابلے میں ہم کلام ہوتا ہوا مارا گیا، لیکن ایک ایسا آدمی جو کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے نہیں گیا تھا، جو کسی سے لڑنے نہیں گیا تھا، جس نے کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دی تھی، اور جو لڑائی کے موڈ میں بھی نہیں تھا، وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، وہ تو روزے کی حالت میں تھا، وہ تو بھوکا اور پیاسا تھا، اس نے تو حیا کے چراغ روشن کر دیے تھے، شرافت کا پیکر تھا، حسن اور جمال کی رانائی اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی، اور ایک صحابی نے فرمایا کہ عثمان کے چہرے کو جب میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے میں چاند گھوم رہا ہے، ایسا حسین انسان، ایسا خوبصورت پیکر، 82 سال کا بوڑھا، 82 سال کی عمر تک جس نے دشمن کو بھی گالی نہیں دی، ایسا شخص، تم تیار ہو کہ میں اس کی شہادت کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ میں اس کی لاش کے ٹکڑوں کو اور میں اس کے خون آلود پیرہن کو اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اور خون آلود قرآن کو اور مدینہ کی گلیوں کے کوہرام کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ جاگ رہے ہیں یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں؟ سوئے ہوئے ہو؟ اس منحوس کا نام تو ضرور لینا سی مدینے کے پاک بندے دے سامنے، بیداری کا ثبوت آپ دیں گے تو بات شروع ہوگی۔ میرے بھائیو توجہ ہے، ہے توجہ۔ شہادت کے واقعہ سے پہلے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی تین ایسی خصوصیات تھے جو پوری کائنات میں کسی انسان کے حصے میں نہیں آئے، تین خصوصیتیں اور پیغمبر کے ساتھ تین رشتے داریاں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ پہلی رشتے داری کہ حضرت ہاشم حضور کے پردادا تھے اور حضرت عثمان غنی کے بھی پردادا تھے۔ چوتھے نمبر پہ پیغمبر کے پردادا وہی عثمان غنی کے پردادا، عثمان اور نبی کتنی قریبی رشتے داری۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں کہ عثمان غنی کی جو والدہ، عثمان غنی کی والدہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ اس رشتے داری کا پتہ ہے آپ؟ بھئی توجہ میری طرف ہے یا حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک عورت جڑواں پیدا ہوئی. اس عورت کا نام اروا ہے. کیا نام ہے؟ اروا. اس اروا کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کی لڑکی حضرت عثمان غنی کی والدہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حضرت عثمان کی دو رشتہ داری. تیسری رشتہ داری کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصیات عثمان میں لکھا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے عثمان غنی کے. جب سے دنیا یہ پہلی خصوصیت بھی یہ رشتہ داری بھی ہے خصوصیت بھی اور دوسری خصوصیت ہے کہ ایک عثمان غنی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے 1450 صحابہ کی جنت کا اعلان قرآن نے کیا. یہ قرآن کی جو آیت اتری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ کہ درخت کے نیچے بیعت کی جن 1450 آدمیوں نے اللہ نے عرش پہ ان کی رضامندی کا اعلان کر دیا. اور وہ بیعت کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے اس کا نقل نہیں کرنا چاہتا. اس پر میری علیحدہ تقریر موجود ہے صرف اسی آیت پر. اس آیت کا پہلا حصہ ہم سب لوگ جانتے ہیں حالانکہ اس آیت کے اندر چند پوری آیتیں اگر انسان پڑھے تو ششدر اور پریشان ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی اتنی فضیلت ہے کہ پورے قرآن میں اس انداز میں کسی ایک آدمی کی فضیلت ہے. دیکھیے نا پہلا اعلان میں مختصر کرتا ہوں کہ 1450 آدمی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے چلے عمرہ کرنے. مکہ سے 7 میل پہلے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا. حضور نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکے بھیجا کہ اجازت لو کہ مجھے عمرے کی اجازت ہے یا نہیں. عثمان غنی مکے پہنچے تو ابو سفیان نے ان کو گرفتار کر لیا اور یہاں خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے. اب بات پر غور کریں کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے تھے. شہید اور خبر کیا مشہور ہو گئی کہ شہید. اس خبر پر پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو اس خبر پر حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے. خبر آئی کہ عثمان شہید ہو گئے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا جو شخص اس مجمع میں عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے میں محمد بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں ہلوں گا. اسے قیمت کہتے ہیں کہ یہ عثمان غنی کے خون کی قیمت تھی. بدلہ لیتے ہوئے تو آدمی خود بھی مارا جا سکتا ہے. نبی نے فرمایا میں عثمان کے لیے مارا جا سکتا ہوں. ابو بکر نے فرمایا میں بھی مارا جا سکتا ہوں. عمر نے کہا میں بھی مارا جا سکتا ہوں. علی نے فرمایا میں بھی ٹکڑے ہو سکتا ہوں. 1450 انسانوں نے نبوت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا. اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم نیچے نبی کا ہاتھ اوپر 1450 صحابہ کا ہاتھ اور اوپر خدا کا ہاتھ. یہ قیمت ہے کہو یہ کیا ہے. توجہ فرمائیں عثمان غنی کا خون اتنا قیمتی تھا کہ ابھی شہید نہیں ہوئے پیغمبر بدلہ لینے کو تیار ہے اور بیعت کے درمیان میں پتا چلا کہ عثمان زندہ ہیں. بیعت بند ہونی چاہیے تھی لیکن بیعت کو اللہ نے فرمایا جاری رکھو. کیوں جاری رکھو کہ بیعت تو بدلے کے لیے ہے اور عثمان تو شہید نہیں ہوئے. اللہ نے فرمایا بیعت جاری رکھو کیوں کہ اللہ عالم الغیب تھا. اللہ کو پتا تھا کہ اگر آج نہیں شہید ہوئے تو کل تو شہید ہوں گے اور جب یہ شہید ہوں گے یہی بیعت اس وقت بدلے کے لیے کام آئے. چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ یہ جو جنگ جمل ہوئی
یہ جو جنگ صفین ہوئی یہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی، اور ان جو دونوں جنگوں میں وہ صحابی تھے کہ جو بیعت رضوان میں پیغمبر کے ساتھ شریک تھے. اور یہ بھی دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ عثمان غنی ابھی زندہ، تو نبی نے فرمایا چلو عثمان غنی زندہ ہے تو میرے آپ پر بیعت عثمان کی بھی ہونی چاہیے، وہ تو یہاں موجود نہیں، تو کیا طریقہ ہو؟ تو نبی نے فرمایا یہ جو میرا ہاتھ ہے اس کو میرا ہاتھ سمجھو، اور اس میرے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو. تو پیغمبر نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس اپنے ہی ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا دیکھو عثمان نے بھی بیعت کی ہے، یعنی عثمان پر بھی یہ بات فرض ہو گئی کہ اگر وہ کبھی شہید ہو گئے تو اگر ان پہ قدرت ہوئی تو وہ بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. اب دیکھیں عثمان غنی کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ جس ہاتھ کو عثمان غنی کے جس ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ کہا اس ہاتھ کو قیمتی بنانا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ عثمان غنی تو کاتب قرآن ہے، عثمان غنی نے تو قرآن لکھا ہے، اگر عثمان غنی قرآن لکھتا ہے اور خدا کو پتا ہے کہ عثمان غنی کو کئی لوگ برا کہیں گے اور کہیں گے عثمان نے قرآن بدل دیا، عثمان نے قرآن کو غلط لکھا، اللہ نے 14 صدیاں پہلے جس ہاتھ نے قرآن لکھا اس ہاتھ کو نبی کا ہاتھ بنا کر دنیا کو بتا دیا کہ جو ہاتھ نبوت کا ہو وہ ہاتھ کبھی قرآن میں خیانت نہیں کر سکتا. اور توجہ فرمائیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ اس بات سے راضی ہو گیا کس وجہ سے؟ اس یبایعون کا کہ 1450 صحابہ نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اے محمد تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں عرش پہ راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں راضی 1450 سے. خمینی کہتا ہے میں نہیں راضی، کلینی کہتا ہے میں نہیں راضی، بدماش کہتا ہے میں نہیں راضی، مدے کی اولاد کہتی ہے میں نہیں راضی، کافر کہتا ہے میں نہیں راضی، اور دنیا کا ذلیل انسان کہتا ہے میں نہیں راضی، لیکن پروردگار کہتا ہے ساری شیعت الٹے لٹک جائے، میں عرش پہ راضی، محمد فرش پہ راضی.
نعرہ تکبیر،
توجہ، ٹائم تھوڑا ہے میری بات پر غور کریں. لقد رضی اللہ، توجہ ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام دیا کہ 1450 صحابہ سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پہلا انعام رضامندی کا. دوسرا انعام فانزل السکینۃ علیہم، کہ ان پہ سکون اتار دیا، خوف ختم کر دیا، ڈر ختم کر دیا، پریشانیوں کو ختم کر دیا، اور موت تک کوئی پریشانی نہیں آئے گی، پوری دنیا میں سکون ہوگا. فانزل السکینۃ علیہم واصحابہم فتحا قریبا، اور فتحا قریبا کمانا کہ فتح مکہ قدموں میں آئے گی، فتح مکہ قدموں کو چومے گی، یعنی مکہ فتح ہوگا. کہ عثمان غنی کی جان اتنی قیمتی تھی کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1450 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو رحمت کے سارے دریا کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، عرش پہ خدا کو جوش آ گیا. اللہ نے فرمایا اس بیعت سے محمد خدا اتنا راضی ہے کہ میں صحابہ سے راضی بھی ہو گیا، ان کو سکون بھی دے دیا، فتح مکہ کی خوشخبری بھی دے دی، اور آگے کہا کہ وعدہ مغانم کثیرت یاخذونھا، اور میں نے ان کو غنیمت کے مال کی خوشخبری دے دی. اس سے مراد جنگ خیبر کی فتح ہے کہ خیبر کی فتح عثمان کی اس بیعت کی وجہ سے ہے. اور آگے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرت تاخذونھا، اس کے بعد بھی غنیمت دوں گا. اس سے مراد تبوک کی جنگ ہے کہ تبوک میں بھی فتح ہوگی، خیبر میں بھی فتح ہوگی. اور چھٹا انعام دیا، فرمایا اخرا لم تقدروا علیہا قد آت اللہ بہا، اے میرے محمد میں آج ایسا انعام دیتا ہوں کہ آج قریب اتنی بڑی جنگ ہوگی صحابہ کے ساتھ کافروں کی کہ اس جنگ میں فتح پانا ان کے مقدر میں نہیں تھا، ان کی طاقت میں نہیں تھا، ان کی وسعت میں نہیں تھا، لیکن اب جب یہ بیعت تیرے ہاتھ پہ عثمان کے لیے کر چکے تو میں اعلان کرتا ہوں وہ اخرا
لم تقدر علیہا، جس جنگ میں فتح نہیں مل سکتی تھی وہ فتح ان کے مقدر میں کرتی. اے اللہ وہ جنگ کون سی ہے؟ فرمایا وہ جنگ کیسر کی جنگ ہے، کسرا کی جنگ ہے، کسرا کا سر ان کے قدموں کے نیچے، کیسر کا تاج ان کے قدموں کے نیچے، خراسان قدموں کے نیچے، ایران قدموں کے نیچے، روم قدموں کے نیچے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی. توجہ آپ کی. وہ اخرا لم تقدروا علیہا قد آت اللہ بہا، صحابہ کے قدموں کے نیچے تخت شاہی مقدر کر دیے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے عثمان سے محبت کی. عثمان کی جان کتنی قیمتی ہے آپ کو پتا چلا؟ کتنی قیمتی ہے؟ جس نے اونٹوں کی قطاریں میرے محمد کے قدموں پہ لگا دی. اس عثمان کو دیکھو کہ پیغمبر نے تبوک میں فرمایا چندہ چندہ دو. یہ وہ جنگ تھی. ہے توجہ آپ کی؟ ذوق تازہ ہے. یہ وہ جنگ تھی جس جنگ میں خواجہ دل محمد مجلوب نے کہا تھا کہ جس وقت صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان دے دیا تو اس نے نقشہ کھینچا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و گھر دیا، کسی نے سلسلا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا. خدا کے نام کے سوا جو کچھ طلاق کے دھر دیا. یہ صدیق اکبر کی عظمت ہے. فاروق اعظم نے آدھا سامان دیا، ابو بکر نے سارا سامان دیا. ایک عورت سر کے بال اتار کر لے آئی، ایک عورت 3 مہینے کا بچہ محمد کے قدموں پہ لے آئی. حضور نے فرمایا بچوں کو کیا کروں گا؟ کہنے لگی جس صحابی کے پاس ڈھال نہ ہو بچہ اس کے ہاتھوں میں دے دینا، دشمن کا تیر آئے گا بچے کے حلق سے گزر جائے گا، میں قیامت کے دن فخر کر کے تیرے دروازے پہ آؤں. یہ صحابہ کا ایمان تھا. میرے بھائیوں، اسی جنگ میں حضور نے جب چندے کی اپیل فرمائی تو سارا سامان لوگوں نے دیا، 30,000 صحابہ کا، 28,00,000 رومیوں سے مقابلہ تھا، 30,000 آدمیوں کا ایک وقت کا کھانا. کتنا پیسہ چاہیے؟ بہت بڑی دولت چاہیے. پیسہ تو پورا نہیں ہوا، حضور نے چندہ مانگا، صحابہ نے چندہ دیا. عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فرمایا 200 اونٹ غلے کے لدے لدائے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اب کوئی اور بولے. جب کوئی نہ بولا تو پھر عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا 300 اونٹ اور دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اب تو کوئی اور بولے. جب کوئی نہ بولا تو عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اب تو کوئی اور بولے. جب کوئی نہ بولا تو عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں. 900 اونٹ غلے کے لدے ہوئے. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی کہتا ہے، توجہ کر، کہ 900 اونٹ غلے کے دینے کے بعد جب نبی نے فرمایا کہ ابھی چندے کی اور ضرورت ہے، عثمان جلدی جلدی گھر گئے، 1,000 اشرفیاں تھیلے میں ڈال کر لے آئے. 1,000 اشرفیوں کی قیمت 900 اونٹوں سے بھی زیادہ تھی. پیغمبر نے اشرفیاں دیکھی، نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کہ اب صحابہ کی فوج کی اس کمزوری کو پورا کیا جائے گا. حالانکہ اس غزوے کا نام جیسے چنگی والا غزوا. جب پیغمبر نے اشرفیوں کو دیکھا، حدیث میں آتا ہے نبوت کا چہرہ چمک اٹھا، پیغمبر نے وہ اشرفیاں اپنے ہاتھوں پہ ڈالی اور ہاتھوں پہ ڈال کر نبی وہ اشرفیاں پرکھتے تھے اور پرکھ کر ایک لفظ فرمایا، وہ لفظ ساری کائنات ایک طرح ہو، وہ لفظ ایک طرح ہو. وہ لفظ نبی نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر لکھے گا، تجھے کوئی غلطی نقصان نہیں پہنچا سکے. مسجد نبی حضرت علی کے نام سے آگے سنگ بہ گیا. ہے توجہ، ایک تو لاؤڈ سپیکر دا سنگ بھی بہ گیا. نہیں نہیں آواز پوری کرو. ہے توجہ، کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہے توجہ، آگے چلوں شہادت کی بات کروں؟ توجہ ہے؟ ایک بات کہتا ہوں، توجہ کریں. سخاوت عثمان غنی کے قدموں سے جنم لیتی ہے. سخاوت کہاں کسی نے دیکھی ہے؟ ایسا سخی بھی کوئی دنیا میں پیدا ہوا کہ ابو بکر صدیق کے دور میں جب قحط پڑا تو لوگ صدیق اکبر سے یہ پوچھنے آئے کہ ہمیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دو.
تو ابو بکر نے رو کر کہا کہ یہ رسول اللہ کا شہر چھوڑنے کی میں کیسے اجازت دے دوں. انہوں نے کہا قحط پڑ گیا. ابو بکر نے فرمایا میں نماز جمعہ کے بعد دعا کروں گا. انہوں نے دعا کی, دعا کر ابھی ختم ہوئی کہ شام کے راستے کی طرف دیکھا اونٹوں کے پاؤں کی دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آئی. پتا چلا کہ 300 اونٹ غلے کے لدے ہوئے آئے ہیں. لوگوں نے خوشی کی, پتا نہیں تھا کہ اونٹ کس کے ہیں. نماز مغرب کے بعد پتا چلا کہ یہ سارے اونٹ عثمان غنی کے ہیں. نماز عشاء کے بعد لوگ عثمان غنی کے پاس گئے, مدینہ کے تاجر اور بپاری گئے کہ یہ اونٹ ہمیں دے دو. حضرت عثمان نے فرمایا کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا شام کی خریداری پر 10 درہم منافع دیں گے. اگر 40 درہم من کے حساب سے گندم شام سے آئی ہے تو 10 درہم منافع دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے. انہوں نے کہا 10 کی بجائے 20 دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. انہوں نے کہا 20 کی بجائے 30 دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. انہوں نے کہا 30 کی بجائے 40 دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. تو مدینہ کے ایک تاجر نے کہا کہ تاجر تو سارے ہم ہیں, بپاری تو ہم ہیں, تاجران کی کمیٹی تو ہم ہیں, ہم سے زیادہ کون منافع دیتی ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا جس بپاری اور تاجر کو میں سامان فروخت کرنا چاہتا ہوں وہ بہت منافع دیتا ہے, وہ 10 گنا دنیا میں دیتا ہے, 70 گنا آخرت میں دیتا ہے. اور تم سارے گوالی اور ہاتھوں پہ ڈال کر نبی وہ شرفیاں پلٹتے تھے اور پلٹ کر ایک لفظ فرمایا, وہ لفظ ساری کائنات ایک طرف ہو, وہ لفظ ایک طرف ہو, وہ لفظ نبی نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر لکھے گا, تجھے کوئی غلطی نقصان نہیں پہنچا سکے. مسجد نبی حضرت علی کے نام سے آگے سنگ بہ گیا. ہے توجہ, ایک تو لاؤڈ سپیکر کا سنگ بھی بہ گیا. نہیں نہیں آواز پوری جا کرو. ہے توجہ, کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے توجہ. آگے چلوں شہادت کی بات کروں؟ توجہ ہے. ایک بات کہتا ہوں, توجہ کریں. سخاوت عثمان غنی کے قدموں سے جنم لیتی ہے. سخاوت کہاں کسی نے دیکھی ہے. ایسا سخی بھی کوئی دنیا میں پیدا ہوا کہ ابو بکر صدیق کے دور میں جب قحط پڑا تو لوگ صدیق اکبر سے یہ پوچھنے آئے کہ ہمیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دو. تو ابو بکر نے رو کر کہا کہ یہ رسول اللہ کا شہر چھوڑنے کی میں کیسے اجازت دے دوں. انہوں نے کہا قحط پڑ گیا. ابو بکر نے فرمایا میں نماز جمعہ کے بعد دعا کروں گا. انہوں نے دعا کی, دعا کر ابھی ختم ہوئی کہ شام کے راستے کی طرف دیکھا اونٹوں کے پاؤں کی دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آئی. پتا چلا کہ 300 اونٹ غلے کے لدے ہوئے آئے ہیں. لوگوں نے خوشی کی, پتا نہیں تھا کہ اونٹ کس کے ہیں. نماز مغرب کے بعد پتا چلا کہ یہ سارے اونٹ عثمان غنی کے ہیں. نماز عشاء کے بعد لوگ عثمان غنی کے پاس گئے, مدینہ کے تاجر اور بپاری گئے کہ یہ اونٹ ہمیں دے دو. حضرت عثمان نے فرمایا کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا شام کی خریداری پر 10 درہم منافع دیں گے. اگر 40 درہم من کے حساب سے گندم شام سے آئی ہے تو 10 درہم منافع دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے. انہوں نے کہا 10 کی بجائے 20 دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. انہوں نے کہا 20 کی بجائے 30 دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. انہوں نے کہا 30 کی بجائے 40 دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. تو مدینہ کے ایک تاجر نے کہا کہ تاجر تو سارے ہم ہیں, بپاری تو ہم ہیں, تاجران کی کمیٹی تو ہم ہیں, ہم سے زیادہ کون منافع دیتی ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا جس بپاری اور تاجر کو میں سامان فروخت کرنا چاہتا ہوں وہ بہت منافع دیتا ہے, وہ 10 گنا دنیا میں دیتا ہے, 70 گنا آخرت میں دیتا ہے. اور تم سارے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے 300 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینہ کے فقیروں میں بانٹ دیے. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی رات خواب میں میں نے نانا کی زیارت کی. حضور علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. حسن فرماتے ہیں میں نے نانا کو دیکھا کہ زندگی میں اتنے خوش کبھی نہیں دیکھا جتنے آج خوش ہیں. حضور ایک ترکی گھوڑے پر سوار ہیں, آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. حسن فرماتے ہیں میں نے پوچھا نانا جان کیا بات ہے, بڑے آج خوش ہیں. حضور نے فرمایا یہ خواب البدایہ و نہایہ میں حافظ امام ابن کثیر نے نقل کیا. حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد دیکھا کہ میرے نانا خوشی سے چلنے لگے. میں نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے, تو حضور نے فرمایا حسن تجھے نہیں پتا آج فرش کے اوپر عثمان غنی نے اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ پورے عرش پر اس کا چرچا ہو رہا. اور آج اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے اندر عثمان غنی کا نکاح ایک حور سے کرنا ہے اور میں اس نکاح کے محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. آج اس مظلوم مدینہ کو دیکھو، اس عظیم انسان کو دیکھو جس نے ساری زندگی غسل خانے میں کپڑے اتار کر بھی غسل نہیں کیا تھا، حیا کا یہ عالم تھا، لیکن جب اس کی مظلومیت اس حد تک پہنچی تو چشم فلک بھی رو پڑی، کائنات ساری رو پڑی کہ یہ شخص 82 سال کا بوڑھا انسان، حسن و جمال کا پیکر انسان، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے والا انسان، ساری ساری رات تہجد میں قرآن پڑھنے والا انسان، اور ہر جمعے کو آزاد کر غلام کو آزاد کرنے والا انسان، رسول اللہ کی مسجد کو وسیع کرنے والا انسان، مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی کا کنواں دینے والا انسان، ہر گلی کے اندر مسلمانوں کے لیے اونٹوں کی قطاریں دینے والا عثمان، آج مسجد نبوی کے اندر جس وقت خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو شیعہ مذہب کے وانی عبداللہ ابن سبا نے جو مصر سے 750 آدمیوں کی ایک پارٹی بھیجی تھی کہ عثمان سے یا استعفا لے لو یا عثمان غنی کو قتل کر ڈالو، اس کا ایک ممبر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عثمان ہم تیری تقریر نہیں سنتے، حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، ایک دوسرا کھڑا ہوا کہنے لگا ہم تیرا خطبہ نہیں سنتے، حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، تیسرا کھڑا ہو گیا اے عثمان استعفا دے دے، حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، باقی کہیں گے قمیض اتار دے، اگر لوگوں کے کہنے پر تو نے خلافت چھوڑ دی تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور باغیوں میں رسول اللہ کے اس حکم کی وجہ سے استعفا نہیں دے سکتا، ایک اور باغی آگے آیا 100 باغی کھڑے ہو گئے، 200 کھڑے ہو گئے، انہوں نے زمین سے پتھر اٹھائے، عثمان غنی کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیا، عثمان غنی کا چہرہ خون آلود ہو گیا، اور عثمان غنی کے ہاتھ سے ایک عصا مبارک پکڑ کر وہ توڑ کر باہر پھینک دیا، وہی عصا مبارک جس کو لے کر رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے، آج وہی عصا توڑ کر مسجد نبوی سے باہر پھینک دیا گیا، مسلمانوں اتنا بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، عثمان غنی بے ہوش ہو گئے، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، جب ہوش آیا حضرت علی کی گود میں عثمان کا سر تھا، حضرت علی نے ایک شہد کا چمچ عثمان غنی کے منہ میں ڈالا، اور جب ہوش آیا حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے، حضرت عثمان نے آنکھ کھول کر فرمایا میرا حال نہ پوچھو، مجھے بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ مدینہ کا حال تم پوچھتے ہو، سارا مدینہ تمہارا حال پوچھ رہا ہے، حضرت عثمان نے فرمایا علی یہ میرا مدینہ نہیں، یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے، یہ پیغمبر کا شہر ہے، میں اگر میں اسی حالت میں چلا گیا کہ نبی کے شہر میں لوگ تنگ ہوئے تو میں پیغمبر کو کیا جواب دوں گا، حضرت عثمان غنی زخمی حالت میں گھر پہنچا دیے گئے، باہر پہرا لگا دیا گیا، باغیوں نے اعلان کر دیا خبردار عثمان کا کوئی جنازہ نہیں پڑ سکتا، خبردار عثمان غنی مسجد، خبردار عثمان غنی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتا، مسجد نبوی میں آ نہیں سکتا، خبردار کوئی عثمان غنی کو کھانا نہیں پہنچا سکتا، روٹی نہیں پہنچا سکتا، پانی نہیں پہنچا سکتا، پہرا لگا دیا گیا، میرے بھائیوں کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی، رسول اللہ کا خلیفہ تھا، پیغمبر کا دور آدمات تھا، نبی علیہ السلام کا قریبی انسان تھا، جس کو نام لے کر پیغمبر نے 10 مرتبہ جنت کا ٹکٹ دیا تھا، وہ عثمان غنی 10 دن گزر گئے، پانی نہیں کوئی لے جا سکتا، روٹی نہیں لے جا سکتا، پہرا لگا ہوا ہے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، حضرت علی نے بالا خانے سے پوچھا امیر المومنین بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو، حضرت عثمان نے فرمایا بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، مسلمانوں جب 37 دن گزرے، الوداعیہ میں حافظ اماد الدین ابن کثیر نے اور شہادت عثمان غنی میں سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے ان واقعات کو نقل کیا ہے، حافظ اماد الدین ابن کثیر نے کہا کہ 37 دنوں کے بعد عثمان غنی مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، مسجد نبوی کی مکان کی چھت پہ چڑھ کر مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے کہا باغیو مجھے پہچانو، انا عثمان ابن عفان، میں رسول اللہ کا داماد عثمان غنی ہوں، چلو مجھے نہ دیکھو پیغمبر کی ان دو بیٹیوں کو دیکھو جو یکے بار دیگر میرے نکاح میں آئی تھی، میں تم سے بھیک نہیں مانگتا، جو پانی کا کنواں خرید کر میں نے وقف کیا تھا، میرے خریدے ہوئے کنویں سے دو قطرے پینے کی آج مجھے اجازت نہیں، جو مسجد کی جگہ خرید کر میں نے وقف کی تھی اسی مسجد میں دو رکعت مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، حضرت عثمان غنی کے سامنے باغی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر اے عثمان ہم تیرا کوئی خطبہ نہیں سنتے، استعفی دو، پیغمبر کا دوہرا داماد، 82 سال کا برگزیدہ انسان پریشان ہو کر مکان کی چھت سے نیچے اتر آیا، حضرت علی کو پتا چلا، انہوں نے کہا حسن اور حسین آؤ، مجھے خطرہ ہے تمہارے چچا کو لوگ شہید کر نہ ڈالیں، جاؤ مقام کا پہرا دو. حسن حسین اور محمد ابن طلحہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر چوکیدار بن گئے. حضرت نائلہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے تہجد کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, حضرت عثمان غنی اٹھ بیٹھے, فرمایا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے, میرا پجامہ لاؤ. حضرت نائلہ فرماتی ہیں میں نے کہا امیر المومنین آپ کا دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں, حضرت عثمان نے فرمایا ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی, حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہے آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے. حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے, پاجامہ پہنا قرآن کی تلاوت کرنے لگے, روزے کی نیت ہے, 40 دن گزر گئے, جمعہ کا دن ہے, صبح 10 بجے کا وقت ہے, مسلمانوں 10 بجے کا وقت ہے. ایک باغی دیوار فراہم کر اندر آیا, اس نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کو شرم آئی, پیچھے ہٹ گیا. ایک اور باغی آگے آیا, اشتر نخی اس کا نام تھا, اس نے عثمان غنی کے منہ پر تھوک دیا. ایک اور باغی آگے آیا, اس کا نام عمر بن حمق تھا, اس نے عثمان غنی کے سر پہ لوہے کی لاٹ ماری جس سے عثمان غنی کا سر پھٹ گیا اور قرآن پاک سارا خون آلود ہو گیا. ایک اور باغی آگے آیا جس کا نام سودان بن حمران تھا, اس نے خنجر لے کر عثمان غنی کے سینے پہ مارنا چاہا, حضرت نائلہ آگے کھڑی ہو گئی, ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی. ایک اور باغی آگے آیا, کنانہ بن بشر تھا, اس نے سر کاٹا اور حضرت عثمان غنی کو گھسیٹ کر مکان کے صحن میں لیا. میرے بھائیو تاریخ الخلفاء میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کنانہ بن بشر نے سر بھی کاٹا اور پاؤں سے کہ ٹھڈے سے قرآن پاک کو ٹھڈا مارا, لیکن قرآن پاک حضرت عثمان غنی کے قریب آ کر سیدھا ہو گیا. یہ حضرت عثمان غنی کی کرامت تھی. عثمان اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے. عثمان کاتب قرآن بھی ہے, عثمان عامل قرآن بھی ہے, عثمان ناشر قرآن بھی ہے, اور عثمان غنی شہید قرآن بھی. جس کے سینے میں عثمان ہے اسی کے سینے میں قرآن ہے. دیکھو آج جو شخص صحابہ کا دشمن ہے اس کے سینے میں قرآن نہیں, اس لیے کہ جس کے سینے میں عثمان ہے اسی کے سینے میں قرآن ہے. میرے بھائیو حضرت عثمان غنی کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی, جمعہ کا دن تھا, آج مسجد نبوی سے نماز کی آواز نہیں آئی, جمعہ کی اذان نہیں ہوئی, 24 گھنٹے گزر گئے. مسلمانوں جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کو تسلی دینے کے لیے اس کا باپ آتا ہے, بھائی آتا ہے, تیرا سہاگ اجڑ گیا کوئی بات نہیں, لیکن آج 24 گھنٹے گزر گئے مدینہ کی گلیوں سے نائلہ کو تسلی دینے کوئی نہیں آیا. صبح 10 بجے کا وقت تھا, 24 گھنٹے کے بعد حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ زبردستی ایک آدمی نے دروازہ توڑا, میں نے کہا کوئی غم گسار عثمان ہوگا, لیکن وہ قریب آ کر اس نے عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار دیا. حضرت عثمان غنی کا چہرہ خون آلود تھا, چہرہ نورانیت سے چمک رہا تھا, لیکن خون چہرے پر تھا, کپڑے خون آلود تھے, اور حضرت عثمان غنی کی لاش کو پڑے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے. 24 گھنٹے اور گزر گئے. مسلمانوں جتنے بھی لوگ مرتے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یہ اعلان ہو کہ اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا, یہ اعلان ہو کہ اس کو کفن نہیں کوئی دے سکتا, یہ اعلان ہو کہ اس کو دفن کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آج مدینے کا یہ مظلوم 82 سال کا بوڑھا جس نے دشمن کو بھی اف نہیں کہا تھا, آج اس کی لاش کو پڑے ہوئے 3 دن گزر گئے. اور امام عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 دنوں کے بعد حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ, حضرت عثمان غنی کی چچا زاد بہن ام حبیبہ, رسول اللہ کی بیوہ ام حبیبہ سے رہا نہ گیا, وہ روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور کہا باغیو آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا, میں رسول اللہ کی بیوہ دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں. باغیوں نے کہا اگر نبی کی بیوی دوپٹہ اتار کر مدینے میں آ جائے آ گئی آسمانوں سے پتھر برسیں گے, زمین پھٹ جائے گی, سمندروں کا پانی ٹھہر جائے گا. انہوں نے اجازت دے دی کہ 4 آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں. مسلمانوں اس سے زیادہ مظلومیت کا کیا عالم ہوگا کہ 4 آدمیوں کو جنازہ اٹھانے کی اجازت ملی. جنازہ پڑھنے والے 17 آدمی تھے, اٹھانے والے 4 آدمی تھے, حضرت علی تھے, حضرت حسن تھے, حضرت حسین تھے, محمد ابن طلحہ تھے. علی نے جنازہ کیوں اٹھانا تھا؟ علی تو جنازے پر پہلے آنا تھا, کیوں کہ علی تو وہ تھا کہ جس کے گھر کو عثمان نے آباد کیا تھا، جس کے در کو عثمان نے آباد کیا تھا، ہائے علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تھی تو سارا سامان اسی جنازے نے اٹھا کر دیا تھا، اسی لاش نے اٹھا کر دیا تھا۔ آج مدینے کا یہ مظلوم انسان جس کی لاش پڑی ہے، حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری نے لکھا ہے کہ ایسا مظلوم بھی کبھی کسی نے دیکھا، ایسی مظلومیت کی بھی کسی نے دیکھی کہ صحابہ کی جماعت دیواروں کے ساتھ کھڑی ہو کر رو رہی ہے، عورتیں گھروں میں رو رہی ہیں، اور چار آدمی جنازہ اٹھا رہے ہیں کہ چار آدمی جنازہ اٹھا کر چلے، حسن اور حسین اور حضرت علی اور محمد بن طلحہ۔ نماز مغرب کے بعد جنازہ اٹھایا گیا، حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جنازہ لے کر، چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے، اور جنازہ جب اپنے گھر سے چلا رسول اللہ کے روضے کے قریب پہنچا تو یہ جنازہ اس روضے کے قریب پہنچا، یہ اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں ساری دنیا کا سردار محو خواب تھا، استراحت کر رہا تھا۔ جب جنازہ پیغمبر علیہ السلام کے عین روضے کے سامنے پہنچا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے روضے میں سونے والے پیغمبر، ذرا اپنا چہرہ تو قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو دیکھ لے کہ جس کو یکے بعد دیگرے تو نے دو بیٹیاں جس کے نکاح میں دی تھی، یہ وہ مظلوم ہے کہ جس نے اونٹوں کی قطاریں تیرے قدموں پہ لگا دی تھی، جس نے کنویں خرید کر تیرے لیے وقف کر دیے تھے، جس نے ساری جائیداد اے محمد تیرے اشارے ابرو پہ لٹا کر تیری آبرو اور تیری وفاؤں کے چراغ روشن کر دیے تھے، آج اس کا جنازہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے، اور چار آدمیوں سے زیادہ اس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے محمد مصطفیٰ، قبر سے چہرہ اٹھا، اس مظلوم کو دیکھ جو تیری بیٹیوں کا شوہر ہے، جو تیرا داماد ہے، جس کے بارے میں تو نے کہا تھا لوگوں جس میں جنتی دیکھنا ہو اس عثمان کو دیکھو، یہ جنتی مظلوم جنتی، اس کا جنازہ ان گلیوں سے اٹھا، اس کے جنازے پہ لوگوں نے پتھر مارے، اے محمد مصطفیٰ اٹھ اور اس مظلوم کو دیکھ، اس غریب کو دیکھ، اس ناتواں کو دیکھ، اس بوڑھے انسان کو دیکھ، اس سفید داڑھی والے مظلوم کو دیکھ لے کہ جس نے ساری زندگی کسی کو برا نہیں کہا تھا، آج اس کے جنازے پہ لوگوں نے پتھر مارے اور تیرے دروازے پہ اس کا جنازہ حاضر۔ ہزار انسان سفید داڑھی والا مجمع میں تھا، اور اس کے ایک ہاتھ میں عثمان کا خون آلود کرتا تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں تھیں، اور امیر معاویہ نے کہا تھا او شام کے لوگوں، تم یہاں سوئے بیٹھے ہو، تمہارے خلیفہ کو لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں اس طرح ذبح کر ڈالا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب یہ خطبہ دیا 60,000 آدمی دھاڑے مار کر رونے لگا، اور قسم کھائی کہ اس وقت تک سر پہ تیل بھی نہیں لگائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے۔ مولویوں اور پیروں، چودھریوں، محرم کی مجلسوں کے لیے مہینہ مہینہ روتے ہو، اور پیغمبر کے پڑوس میں جس کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی نہیں اس کی شہادت نہیں بیان کرتے ہو، اور اس لیے تیرے دشمن نے اسے گالیاں دی ہیں۔ خمینی نے لکھا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش انسان کو خلیفہ بنا دیا، ہائے جس کو نبی بیٹی دے وہ بدکماش ہوگا جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے اٹھے، اور جو بے یاروں مددگار ہو کر بھی اونٹوں کی قطاریں نبوت کے قدموں پہ لٹا دے وہ بدکماش ہوگا، اس کے لیے کتابیں چھپے۔ تو نہیں بولتا، مولوی نہیں بولتا، کیسے بولتا، اس کے وہ خون کے قطروں پہ تیرے آنکھوں سے آنسو تو بہتے، تجھے افسوس تو ہوتا، تو شہادت تو بیان کرتا، تو سن ہو گیا، تو سننی کہاں کا ہے، تو سن ہو گیا، تیرا ایمان حرارت نہیں پکڑتا، آ اس خون کو دیکھ لے، اس کفن کو دیکھ لے، ان قطروں کو دیکھ لے، اس بے گور کفن لاش کو دیکھ لے۔ اگر اس لاش کے موقع پر دنیا کا سردار محمد مصطفیٰ ہوتا تو اسی طرح روتا جس طرح چچا کے ٹکڑوں پہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ اٹھارہ دن حج کا دن گزر گیا، گزرا یا نہیں گزرا؟ تیرے دشمن نے عید منائی، تیرے دشمن نے کہا آج عید غدیر ہے، تو سویا رہا، تو نے غفلت کی چادر تان لی، نبوت کے پیغمبر کے آغوش میں، نبوت کے پڑوس میں ٹکڑے ہونے والا صحابی جس دن شہید ہوا اسی دن تیرا دشمن عید منائے، تو چوڑیاں پہن لے، تو گھر کو چلا جا،
تو کلمہ نبوت کا چھوڑ دے. عید غدیر عید بنائے. اور غلام حسین ندوی نے وہ کتاب بھی تیری بے بسی تیری بے حسی کی وجہ سے لکھی. جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی. یہ تحریر تیرے لیے کوئی نہیں لکھتا. تیری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے, میری بیٹی اور میری ماں کی عزت محفوظ ہے. رسول اللہ کی بیٹیاں تیرے ملک میں لوارث ہو گئیں, نبی کی صاحبزادیاں تیرے ملک میں لوارث ہو گئیں. کہاں گئی تیری جوانی؟ اگر میں تیری سنی غیرت کو جگانا چاہتا ہوں تو مجھے فسادی کہا جاتا ہے. اگر میں مدینے کے مظلوم کی مظلومیت پہ اشک بہاتا ہوں تو مجھے پرتشدد کہا جاتا ہے. لیکن بتاؤ میں یہ ٹکڑے کہاں لے جاؤں؟ میں یہ بے گور و کفن لاش کہاں لے جاؤں؟ میں رسول اللہ کے پڑوس میں اس بھوکے پیاسے انسان کو کیسے کہاں لے جاؤں جس کی لاش پہ حضرت نائلہ نے آنسو بہائے؟ کعب ابن مالک نے کہا تھا کہ اے کعب, تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے, عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں روتا جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا؟ میرے بھائیو, حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت عثمان شہید ہوئے میں نے اس رات بھی ایک خواب دیکھا تھا. یہ خواب بھی البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے نانا بڑے پریشان ہیں. کبھی میں نے زندگی میں اتنا پریشان اپنے نانا کو نہیں دیکھا. جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے میں نے کیا دیکھا کہ عثمان غنی کی شہادت والی رات میرے نانا اتنے پریشان ہیں, کسی سے بات نہیں کرتے. میں قریب کھڑا ہو گیا, میں نے دیکھا کہ میرے نانا عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑے, عرش کا پایا. اور پھر میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے, وہ بھی پریشان تھے, رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے. پھر میں نے دیکھا کہ عمر فاروق آئے اور وہ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے. پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عثمان غنی آئے اور ان کے ہاتھوں میں ان کا سر پکڑا ہوا تھا اور ان کے دھڑ سے لہو بہ رہا تھا, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول, اس زخمی سر سے آواز آئی, اے اللہ کے رسول, ان مدینہ کے باغیوں سے یہ پوچھ کر تو بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا, میرا قصور کیا تھا, میں نے کیا جرم کیا تھا. حسن فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عرش الہی ہلنے لگا, عرش تھرایا, اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف سے زمین کی طرف خون کے دو پرنالے بہا دیے گئے, اور آواز آئی کہ اب قیامت تک مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا. ان کتابوں کے بعد, اس لٹریچر کے بعد, مجھے آپ بتائیں کہ اس مظلوم انسان کو کوئی شخص کافر لکھے, کوئی شخص بدکماش لکھے, کوئی شخص جہنمی لکھے, ہم خاموش ہو جائیں؟ تم فیصلہ کرو, خاموش ہو جانا چاہیے. سپاہ صحابہ کی جد و جہد پر امن ہے, ہم جھگڑا اور لڑائی نہیں چاہتے. شکاگو کے مزدور مر گئے, چھٹی کرتے ہو؟ میلہ منڈی مویشیا یہاں لگ جائے تو چھٹی کرتے ہو؟ ہاکی اور کرکٹ کی ٹیمیں آ جائیں تو چھٹی کرتے ہو؟ عثمان غنی یا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو کوئی چھٹی نہیں. یہ اسلام کا ملک ہے, یہ کلمے کے نام پر بنا ہے, یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے. یہاں قائد اعظم لیاقت اور اقبال کے نام پر چھٹی ہے, لیکن اسلام کی بنیاد فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کے نام پر کوئی چھٹی نہیں. یہ جتنی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا, یہ تمام کتابیں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے سامنے پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں, اور صدر اسحاق کو بھی پیش کیا, اور ایک دو دن کے بعد ہماری ملاقات جو وزیر اعظم سے ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ تمام لٹریچر دوبارہ وہاں پیش ہوگا اور ہم اتمام حجت کریں گے. کرنا چاہیے یا نہیں؟ اتمام حجت کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں ان کتابوں کو پیش کر کے صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہے؟ آئی ہے سمجھ میں؟ حکومت منظور وٹو کی ہو یا غلام حیدر وائن کی، سپاہ صحابہ ایک قدم بھی اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یکم محرم کو جلوس اور پھر بھی کیا ہو گیا؟ بھائی نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں چھوڑو، اور کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں. اس کو بند توجہ ہے آپ کی بھی؟ بھائی بیٹھ جائیں آپ، ایک منٹ میں بیٹھ جائیں سب لوگ، دعا کا وقت ہے اور یہ آخری وقت ہے، ٹھہرے بیٹھ جائیں یا ایک لمحے میں سب لوگ بیٹھ جائیں، مولانا حق نواز کے نام لیوا بیٹھ جائیں ایک لمحے میں. ہم نے دو تین دن پہلے پنجاب حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ سپاہی صحابہ محرم میں حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی.
بالکل.
کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
کرنا چاہیے.
اور اس کے جواب میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سپاہی صحابہ یکم محرم الحرام کے جلوسوں سے دستبردار نہیں ہوگی.
بالکل.
چنانچہ پاکستان میں تمام ضلع مقامات اور بعض جگہ پر تحصیل کے مقامات پر بھی پورے ملک میں یکم محرم کو جلوس فاروق اعظم کے نکلیں گے، فاروق اعظم پر جلوس مطالبات کے نکلیں گے. نکلنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ بھی خانے وال میں جلوس نکالیں گے؟ یہ ہمارا مطالبات کا جلوس ہے. یاد رکھو اس جلوس کو ہم اسلام کا کوئی جز یا فریضہ نہیں سمجھتے، یہ مطالبات کا جلوس ہے. ہمارا آپ مطالبہ مان لیں کہ فاروق اعظم کے دے پر چھٹی کر دیں، ہم یہ جلوس بند کر دیں گے. جیسا کہ سرگوڈا میں پچھلے سال ہوا کہ وہاں انتظامیہ نے چھٹی کی اور ہمارا وہاں کوئی جلوس نہیں نکلا. ٹھیک ہے. اگر یہاں ضلع خانے وال میں ڈی سی صاحب چھٹی کر دیں تو ہم یہاں بھی کوئی جلوس نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چھٹی ہونی چاہیے، چھٹی یہ ہمارا حق ہے، یہ حق سنیوں کو سنیوں کا ملنا چاہیے. اور میں سپاہی صحابہ کبیر والا اور ضلع خانے وال کو حکم دینا چاہتا ہوں کہ قیام امن کے لیے آپ انتظامیہ سے تعاون کریں. قیام امن کے لیے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تخریب کاروں پر کڑی نظر رکھیں، فسادیوں پر کڑی نظر رکھیں، کوئی مسئلہ نہ بنائیں. ہمارا جو موقف ہے اس موقف سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. ٹھیک ہے. آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ آپ کو ہمارا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ مولانا حق نواز جھنگوی کا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ جن کے سمجھ میں آیا ہے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں سپاہی صحابہ بنائیں گے، یونٹ بناؤ گے، لیا کے شہداء سے وفا کرو گے. مولانا حق نواز، مولانا اسرار القاسمی اور تمام شہیدوں سے وفا کرو گے. جو وفا کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں گے، دونوں. تمام اختلافات بلا کر مولانا حق نواز کے پرچم کے نیچے کھڑے ہونا ہر سنی کا فرض ہے. اس فرض پر عمل کرو گے؟ جو عمل کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا اللہ صلی اللہ. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما.
آمین.
اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما.
آمین.
اے اللہ لیا کے شہداء کے درجات بلند فرما.
آمین.